بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا ہے ایک مگر ایک ہی بھی حد میں نہیں، اکائی اس کی کسی زمرے عدد میں نہیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ طاہرین. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. البتہ کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، اس کا کوئی کونا نہیں ہے، لیکن جس نقطے پر بھی، جس مرکز پر بھی آپ بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہماری گفتگو صحیفہ مبارک سجادیہ کے آئینے میں اس پروگرام میں جاری ہے، اور پچھلے دو تین پروگراموں سے ایک اہم گفتگو تھی ہماری جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی 20ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، مکارم الاخلاق کے نام سے اہم ترین دعاؤں میں اس دعا کا شمار ہوتا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسلامی اخلاق سے آشنا ہو تو ایک سرسری نگاہ اس دعا پر ڈالے تو اس کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامی اخلاقی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام کس حد تک بلند و بالا ہے اور کس منزل پر انسان کو پہنچانا چاہتا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آج بھی ہم آگے بڑھائیں گے. صحیفہ مبارک سجادیہ کی 20ویں دعا مکارم الاخلاق، یہی آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام، بہت شکریہ تشریف لائے، آج بھی آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. پچھلی بار ایک اہم گفتگو ہماری تھی اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اہم مطالبات اللہ کی بارگاہ میں رکھے تھے اس دعائے مکارم الاخلاق میں. ایک ہدایت کی بات تھی کہ خدایا مجھے ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی کا تصور نہ ہو، ایسا حق کا راستہ مجھے دکھا دے کہ جس کے بعد میں منحرف نہ ہوں دوبارہ سے. یا پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت جملہ امام کا تھا کہ خدایا اگر تو دیکھ رہا ہے کہ شیطان نے میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، میری ذات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، تو اس سے پہلے کہ تیرا عذاب مجھ پر آئے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے.
جی،
بہت ہی حساس جملہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ایک طرح سے اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اس مسئلے کی کہ شیطان اگر انسان پر غالب آ جاتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے. یہاں پر آ کر ہماری بات رکی تھی. اس کے بعد میں چاہوں گا آپ بسم اللہ کریں، کیونکہ بہرحال بہت سے اس میں عناوین ہیں، بہت سے ابواب ہیں، بہت سے ابواب ہیں جو صلوات سے باقاعدہ شروع ہوتے ہیں. جہاں سے آج آپ جس منزل سے شروع کرنا چاہیں، جہاں سے مناسب سمجھیں، بسم اللہ آپ کی خدمت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. دعائے مکارم اخلاق میں اتنے زیادہ عناوین اور اتنے اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ واقعی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان تمام گوہر میں سے انسان کس گوہر کو چنے اور اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرے.
اب تو اسی لیے مجھ جیسے بے بذات نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپ دی بڑی آسانی کے ساتھ کہ آپ خود یہ کام کریں.
بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہماری نظر میں جو بہرحال یعنی تمام فقرات اہم ہیں، لیکن جو شاید زیادہ ضروری ہیں جن کو ہم معاشرے میں پیش کریں. ایک جملہ اور جو تھوڑا تقریباً ایک چار پانچ لائن آگے جس کو امام نے ارشاد فرمایا ہے، صلوات کے بعد حضرت فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ واجعل لی یدن علی من ظلمنی. یعنی صلوات کے بعد امام خداوند متعال کی بارگاہ میں اس مطالبے کو پیش کرتے ہیں کہ پروردگارہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے مجھے اس کے اوپر غلبہ دے دے، یعنی مجھے ایک ایسا ہاتھ عطا کر کہ اگر کوئی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو میں پلٹ کے اس کا جواب دے پاؤں. وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، اور اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو مجھے ایک ایسی زبان دے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی بات کو اس کو سمجھا پاؤں. اور پھر وَظَفَرًا بِمَنْ آنَدَنِي، اور مجھے کامیاب کر اگر کوئی میرے ساتھ معاندہ کر رہا ہے، میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. چند باتیں ہیں کہ البتہ اس میں تھوڑا سا تفصیلی ضرورت ہے کہ ایک دم سے سوال انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کامیاب ہوں، بہت سے راستے ہیں. کیونکہ جو لفظ حضرت نے یہاں پر استعمال کیا وہ لفظ ید. لفظ ید کا ترجمہ اردو زبان میں ہوتا ہے ہاتھ.
صحیح.
لگتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی میرے پر ظلم کر رہا ہے تو شاید امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے مار رہا ہے تو مجھے بھی اتنی طاقت دے کہ میں پلٹ کے اس کا جواب دے سکوں. قطعاً امام کی مراد یہ نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ قرآن میں خداوند متعال کے بارے میں آیات کا ملاحظہ کریں گے تو وہاں پر ملتا ہے ید اللہ فوق ایدی. لفظ ید کا ایک استعمال جو قرآن اور روایات میں بکثرت ہوا ہے وہ ہے قدرت, طاقت, صلاحیت. کیونکہ ہاتھ مظہر ہے طاقت کا, اسی لیے ہم یعنی معاشرے میں اگر انسان کسی کو اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہاتھ دکھاتا ہے.
صحیح.
یعنی جی تو یہ مظہر ہے اس بات کا. تو یہ فقط ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے بلکہ عرب معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے. تو امام نے یہاں پہ لفظیت جو ہے وہ قدرت کے معنی میں استعمال کیا ہے. یعنی پروردگار سے مطالبہ یہ کہ پروردگار اگر کوئی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو تو مجھے اتنی طاقت دے, اتنی قدرت دے کہ میں اپنے آپ کو اس کے اوپر غالب کر پاؤں. لیکن یہ مطالبہ ہمیں ہم نے کیوں رکھا ہے, کیا وجہ ہے اس مطالبے کو رکھنے کی؟ مثال کے طور پر امام اس طرح سے بھی آ کے کہہ سکتے تھے کہ پروردگار مجھے ظالم کے ظلم سے بچا لے, جیسا کہ آپ کو بہت سی دعاؤں میں ایسا ملتا ہے کہ پروردگارہ ظالم کے ظلم سے مجھے محفوظ رکھ, ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. نہیں,
یہ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں کہ سیدھی دعا یہ ہو سکتی ہے
جی
کہ خدایا مجھے ظلم سے محفوظ رکھ, بات ختم, میں ظلم سے محفوظ ہوں. نہیں, ظلم سے محفوظ نہیں رکھنا ہے, ایسی مجھے اتنی قدرت عطا کر کہ میں ظلم پر غالب آ جاؤں,
جواب دے پاؤں اس کا.
صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سنوں گا, اگر اجازت دیں تو کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں, پروگرام کا سرنامہ دیکھتے ہیں, انشاءاللہ پھر آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ مشعل راہ دیکھ رہے ہیں, ہماری گفتگو دعائے مکارم الاخلاق کے سلسلے میں ہو رہی ہے. کچھ پروگرام ہو چکے ہیں, آج ایک نہایت اہم چیپٹر ہے مکارم الاخلاق کا, کہ جس میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی زندگی سے تعلق ہے اس کا. امام سجاد کے ان جملوں کا کچھ مطالبات ہیں امام کے اللہ کی بارگاہ میں جو معمولاً اگر ہم دیکھیں تو سماجی زندگی سے اس کا تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ امام کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے اتنی قوت اور توانائی عطا کر کہ میں ظلم پر غالب آ جاؤں, یہ دعا کیوں نہیں ہے کہ مجھے ظلم سے محفوظ رکھ؟
جی, جبکہ آسان یہی کام,
جبکہ وہ بھی دعا معقول ہے, ٹھیک ہے, اپنی جگہ صحیح ہے, یہاں پر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا, تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے. اسلام, شاید اس بات کو ہمارے ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام تین حصوں کا مجموعہ ہے, اصول دین, فروع دین اور اخلاقیات. ان تینوں چیزوں میں جو چیز محور اور مرکز ہے وہ ہے عدالت.
عدالت
اور خداوند متعال جو نبی کو بھیجتا ہے اور امام کو بھیجتا ہے دین کی حفاظت کے لیے, اصلی کام ان لوگوں کا جو آسمانی ہستیاں ہیں ان کا کام عدالت کو پھیلانا ہوتا ہے,
بنیادی رکن اسلام کا. صحیح.
ٹھیک. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. اس عدالت کے سامنے جو چیز ہمیشہ آ کے ٹکراتی ہے وہ ہے ظلم. خوب, ایک مرتبہ ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ جو الہی کام ہے ہم اس میں شریک ہو کے نبی کی آ کے مدد کریں, امام کی آ کے مدد کریں, لہٰذا خدا کی آ کے مدد کریں. جیسے قرض کے بارے میں خداوند متعال فرما رہے ہیں, من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے کہ جو خدا کو قرض دے؟
صحیح.
اسی طرح سے مدد کے بارے میں, کون ہے کہ خدا کی مدد کرے؟ تو عدالت پھیلانے میں اگر انسان کوئی کردار آ کے ادا کرتا ہے تو وہ مدد ہے امام کی, مدد ہے نبی کی, مدد ہے خدا کی. اگر ہم آ کے دعا یوں کریں کہ پروردگارہ مجھے ظالم کے شر سے محفوظ رکھ, تو یہاں پر میں شر سے تو محفوظ ہو جاؤں گا اگر میری دعا قبول ہو گئی, لیکن میرا کوئی کردار سامنے نہیں آئے گا.
اس کے ظلم کی روک تھام پھر کیسے ہوگی؟
ہاں, یا عین ممکن ہے خداوند متعال کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کے ظلم کو روک دے, لیکن یہاں پہ میرا کردار سامنے نہیں آئے گا
ظلم کے مقابلے میں.
ہاں,
یہ ایک اہم چیز.
لیکن امام یہاں پہ آ کے اسٹیپ آگے بڑھنے کہنے, دیکھو یہ نہیں, بلکہ ہم ایسی چیز خداوند متعال کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس میں دونوں چیزیں حاصل ہوئی جا رہی ہیں, میری بھی ترقی ہے, میں بھی عدالت اجتماعی اور سماجی عدالت کو قائم کرنے میں کردار ادا کر رہا ہوں،
کردار بھی ادا کر رہا ہوں
اور وہ ظلم تو خود بخود رکے گا ہی،
ساتھ ہی روک تھام بھی کر رہا ہوں،
روک تھام بھی کر رہا ہوں. یعنی پروردگار سے یہ دعا کی جا رہی ہے، پروردگار ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے مقصد اور تیرے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنے وقت کے امام کی مدد کر سکیں.
صحیح.
اور جب تک کہ یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آئے گا ظہور نہیں ہو سکتا. یعنی ظہور کا ایک مرکز اور محور جہاں کے اوپر ٹکی ہوئی یہ بات وہ یہی ہے کہ دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ ہمیں ایک ایسی عدالت کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم قائم نہیں کر سکتے.
تجربہ بہرحال کیا ہے سب
کیا ہے دنیا نے، اچھی اچھی حکومتیں بھی آئی ہیں اور اس وقت بھی اچھی اچھی حکومتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کمیاں ہر جگہ ہیں.
بس کی بات نہیں ہے،
بس صحیح بات ہے،
محدود پیمانے پر ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایک یعنی عالمی پیمانے کے اوپر عدالت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ عالمی پیمانے کے اوپر ایک الہی معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس کی چوٹی کے اوپر ایک معصوم کو الہی رکھنا پڑے گا،
نمائندے الہی کی ضرورت،
نمائندے الہی. ہاں، اب وہ نمائندے الہی اگر پردے غیب میں تو خداوند متعال نے دوسرے راستے بتائے، لیکن یہاں پر دیکھنا یہ. دیکھیں ایک واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، واقعہ صحیح ہے یا غلط مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جو اس سے درس حاصل کرنا ہے مجھے اس کو بیان کرنا ہے. علماء نقل کرتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا، آگ جلائی گئی، بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی، اور ہر طرف اعلان کیا گیا کہ جو اس آگ کو بھڑکانے میں، اس آگ کو زیادہ کرنے میں جو مدد کر سکتا ہے، لکڑی لا کے ڈال سکتا ہے، جو لا کے ڈال سکتا ہے تاکہ آگ اور زیادہ شعلے ور ہو. تو یہ شیطان کے نمائندے آپس میں جمع ہوئے اور انہی نے ایک خلیفۃ اللہ کے خلاف آ کے ایک کارنامہ انجام دیا. اب ادھر سے جو خلیفۃ اللہ کے ماننے والے تھے، اب ان کے ذہن میں یہ کہ کس طرح سے جناب ابراہیم کو اس آگ سے بچایا جائے. اسی بیچ میں ایک چڑیا آئی اور اس نے دریائے نیل سے پانی لیا اپنی چونچ میں اور لے جا کے اس آگ کے اوپر اس نے پھینکنے کی کوشش کی. اب ہر دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہے، بھئی ایک چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے وہ آتش نمرود کو کیا بجھا سکتا ہے، اثر بھی نہیں کرے، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ آگ تک کے پہنچے وہ بھاپ بن کے ختم ہو جائے گا،
بلکہ خود اگر وہ قریب آئے تو کباب بن سکتی،
وہ کباب بن سکتی ہے. تو اب سوال اٹھا، اب دیکھیے چڑیا نے کیا جواب دیا. چڑیا نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں بجھے گی آگ، لیکن کل آنے والی تاریخ مجھے ابراہیم کے حمایتیوں میں لکھے گی، دشمنوں میں نہیں لکھے گی.
یہ خود میرے لیے بہت بڑا افتخار ہے، باعث فخر ہے میرے لیے.
تو عین ممکن ہے کہیں پہ ہمیں یہ لگتا ہو کہ بھائی ہم تو اس ظلم کو ختم نہیں کر سکتے، چپ چاپ بیٹھے رہیں، ہم سے کیا ہونا ہے ہونے دو. امام کہہ رہے نہیں، تمہاری دعا یہ ہونا چاہیے کہ پروردگارا مجھے ایک ایسا ہاتھ، ایک ایسی قدرت عطا کر کہ جس کے ذریعے سے میں ظلم کو روک سکوں. اور اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے. کیوں امام کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی بےہودہ چیز ہے جو امام مانگ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، اس کی اہمیت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ظلم کو روک دے، لیکن کتنا اچھا ہوگا کہ اس ظلم کو روکنے میں میرا بھی کوئی
کردار
ہو، اور اس کے ذریعے سے میں بھی کمال کی سیڑھیوں کو طے کروں اور ترقی کو پاؤں.
صحیح. بہت اہم مرحلہ انسانی زندگی میں. بہرحال ہر انسان کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی نگاہوں کے سامنے ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے دوسروں پر، تو وہاں پر طے یہ کرنا ہے کہ ہمیں پہلی بات تو کردار ادا کرنا ہے یا نہیں ادا کرنا ہے، کیا کردار ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر ہو سکے تو اللہ سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ خدایا ہمیں اتنی قدرت دے، توانائی دے، قوت دے کہ میں اس کی روک تھام کر لوں، کسی دوسرے کی نوبت نہ آئے، میں یہیں پہ روک لوں، کہیں اور آگے نہ بڑھے یہ ظلم. کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں ناظرین، ان شاء اللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس. یا قاضی الحاجات اقض حوائجنا فی الدنیا والآخرہ. آپ مشلرہ دیکھ رہے ہیں ناظرین. میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، ایک طرح سے خوشخبری ہو سکتی ہے. ابھی تک جتنے ناظرین ہمارے پاس ای میل بھیجا کرتے تھے، ایس ایم ایس ہمارے پاس آتے تھے، وہ ہمارے لیے مفید ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن ابھی تک اتنا موقع ہمیں نہیں مل پاتا تھا اس پروگرام میں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ان تمام ایس ایم ایس کو اور تمام ای میلز کو. لیکن اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پروگرام میں حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑا بہت ہی صحیح ای میلز کی طرف اشارہ ہو جو ناظرین کی طرف سے آتے ہیں، ہمیں موصول ہوتے ہیں، تاکہ ناظرین کو بھی اندازہ ہو، ان کے ساتھ بھی کچھ باتیں شیئر کی جا سکیں، اور اگر کوئی بات جو ای میل میں ذکر ہوتی ہے ہو سکتا ہے دوسرے ناظرین کے ذہن میں بھی وہ بات ہو اور اس کا جواب یہاں پر مل جائے. एक नईम भाई ने हमें ईमेल भेजा है मुंबई से, और उनकी दरख्वास्त थी कि ज़ाहिरन वो इस प्रोग्राम को और जो दीगर प्रोग्राम हैं सहर टीवी के उसको देखते हैं पाबंदी के साथ, ख़ास तौर से मशाल रा को। उनकी दरख्वास्त है कि वो डीवीडी लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम की। अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम हमने तरतीब नहीं दिया कि डीवीडी की सूरत में इसके सारे प्रोग्राम जितने अभी तक हुए हैं मशाल रा के वो नाज़रीन की खिदमत में पेश किए जाएँ, लेकिन ये कोशिश रहती है हमारी कि जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ऑनलाइन रखा जाए, वेबसाइट पर रखा जाए, और जो नाज़रीन चाहते हैं उनसे इस्तफादा करें वो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और उसका एड्रेस आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर है, अगर आप चाहें तो ईमेल से रब्ता हमसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से नाज़रीन को कि जो इस प्रोग्राम को देखने के बाद, इस प्रोग्राम को रिले होने के बाद वो अपने केबल नेटवर्क जो होता है उनका लोकल केबल नेटवर्क वहाँ पर फिर से उसको प्ले करते हैं और वहाँ पर चलाते हैं, और एक तरह से उनकी नज़र में मुफीद प्रोग्राम है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ नाज़रीन का भी और जो इस प्रोग्राम को सराहते हैं, और जो यहाँ पे साथी हैं हमारे तमाम साथियों की ज़हमतों का नतीजा है बहरहाल जो कुछ आप स्क्रीन पर देखते हैं। मैं नईम भाई का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने ये ईमेल किया, और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो बाज़ और दीगर नाज़रीन के ईमेल्स हमारे पास आते हैं उनको भी हम आपके साथ शेयर करें। क़िबला एक अच्छी बात थी अभी ये कि जुल्म की रोकथाम हो और खुदावंद आलम मुझे तौफीक दे कि मैं जुल्म की रोकथाम करूँ, उसके बाद का क्या मरहला है किधर इशारा करना चाहते हैं इमाम अली साहब?
तीन चार जुमले हैं उसके बाद दुआ के जो हमारे नाज़रीन मोहतरम तर्जुमा देख सकते हैं, तकरीबन पलट रहे हैं उसी एक असल जुमले की तरफ, उसी की वजाहत है, उसी के दूसरी कड़ियों की तरफ और उसी के बाद जुज़ियात की तरफ इशारा है। यहाँ तक कि इमाम आके इस हिस्से को, क्योंकि इस दुआ में जैसे कि हमारे नाज़रीन ने भी इंशाल्लाह मुताला कर लिया होगा अब तक के तीन चार प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं मकारम अखलाक के ऊपर, कि इमाम जब भी सलवात का सहारा लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उसके बाद से दुआ का एक नया रुख होता है, एक नया मोड़ होता है, एक नया अंदाज़ होता है, कुछ ख़ास पैराए में इमाम को आके बात को पेश करते हैं। यह हिस्सा जो इमाम ने शुरू किया था जहाँ से इमाम ने ये दरख्वास्त की थी कि परवरदिगारा जो मेरे ऊपर जुल्म करे मुझे उसके ऊपर कामयाब होने की ताकत अता फरमा, इसको आके इमाम यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि जो मेरी इस्लाह करे उसकी इताअत और जो राह रास्त दिखाए उसकी पैरवी की तौफीक इनायत फरमा। यानी एक बहुत ही दकीक बात है यहाँ पर इमाम की,
इस्लाह करे उसकी इताअत,
इताअत यानी क्या? यानी इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अगर तुम जुल्म को रोकना चाह रहे हो तो तुम अकेले इस काम को नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर तुम अपने ज़माने में एक आवाम के अंदर दाखिल हो तो तुम्हें उलमा की ज़रूरत है,
यकीन है।
अगर तुम आलिम हो तो तुम्हें अपने से ऊंचे आलिम की ज़रूरत है, और अगर तुम अपने ज़माने के मुश्तहिद और आलम हो तो तुम्हें अपने इमाम वक्त की ज़रूरत है।
फौका कुल्ले दी इल्म मिन आलिम, सही, हर साहिब इल्म के ऊपर एक,
यानी अगर तुम्हारा ये मकसद है तुम चाहते हो कि तुम अदालत, समाज में अदालत फैलाओ, तो ये ना समझ लेना ये काम तुम अकेले कर सकते हो, एक समाजी काम है, अकेले कैसे करोगे, तुम्हें मदद लेना पड़ेगी। लिहाजा इमाम दुआ करें परवरदिगार अगर कोई मेरी इस्लाह करे,
इताअत की तौफीक
दे, मुझे तौफीक दे कि मैं उसकी इताअत करूं।
बता खुद ये एक मरहला सख्त होता है मुझ जैसे लोगों के लिए कि अगर कोई मेरी इस्लाह करना चाहता है मुझे गिरा गुजरता है
जी,
क्यों आपने मुझसे ऐसी बात की, क्यों मुझे टोका, क्यों मुझे रोका
इमाम कहे। इसके बाद वाला जो जुमला शुरू हो रहा है यानी वाकयन यानी अजीब है, यानी मानना पड़ेगा यानी अगर कोई आके ये कहे कि भाई दुआ मकारिमुल अखलाक की सनद नहीं मिलती, लेकिन इंसान बिल्कुल इत्मीनान के साथ कह सकता है कि मासूम के अलावा कोई ऐसा कलाम बयान नहीं कर सकता। अब इसके बाद वाला जुमला देखें, अब इंसान आया क्या करने के लिए, अब यहाँ तक कि इमाम ने उसको पहुँचाया, उसको तैयार किया कि अगर कोई उसकी इस्लाह कर रहा है तो आके क्या करे, उसकी बात को माने। इमाम कह रहे हैं जानते हो इस मरहले के ऊपर जब तुम पहुँचोगे उसकी निशानियाँ क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये सलाहियत है कि अगर कोई मुझे मेरी अच्छाई के रास्ते की तरफ लेके आएगा तो मैं उसकी बात को मान लूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, परवरदिगारा मुझे इस अम्र की तौफीक दे कि जो मुझसे फरेब करे मैं उसके लिए खैरख्वाह बनूँ,
जो मुझसे धोखेबाजी करे मैं उसका खैरख्वाह
बनूँ,
वो मेरा खैरख्वाह नहीं है,
वो नहीं है।
अच्छा,
जो मुझे छोड़ दे मैं उससे हुस्न सलूक के साथ पेश आऊँ, جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے قطع رحم کرے، جو مجھ سے رشتوں کو توڑے میں اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑوں، جو میری پیٹھ پیچھے برائی کرے میں برخلاف اس کا بہترین ذکر کروں، اور بارہا محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات بھیجو، اور اس کے بعد
اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. یہ تو ہمارے سماجی اصول کے بالکل خلاف ہے جتنی باتیں امام نے کی.
یہ ہمارے والی
ٹٹ فار ٹٹ جو ہوتا ہے جیسے کوئی تیسا.
جی یہ ہمارے والی قید کو آپ کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، ہمارے سماج کے، نہ امام کے سماج کے
یا اسلامی سماج
یا اسلامی سماج کے. امام کہہ رہے ہیں دیکھو جب تم اپنے اندر یہ صلاحیتیں دیکھنا کہ اگر کوئی پیٹھ پیچھے تمہاری برائی کر رہا ہو تمہیں پتہ چلا تو تم آگے اس کی دعا، تم اس کے لیے دعا کرو. ایک واقعہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا ہے اپنے ایک صحابی کے لیے. مجھے نہیں ملا کہ امام نے ایسا جملہ کسی اور کے لیے کہا ہو. امام جناب مالک اشتر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مالک کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو میری رسول خدا کے ساتھ تھی
السلام اللہ علیہ وآلہ.
بہت ہی عظیم، یعنی جناب مالک اشتر کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا
بہت امتیاز ہے، فخر ہے، بہت بڑا امتیاز ہے. صحیح.
اور ہو بھی کیوں، اب دیکھیے آپ جناب مالک کا کردار دیکھیے. جناب مالک اشتر ہیں، بازار کوفہ میں گزر رہے ہیں، کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، دیکھتا ہے جناب مالک کو، کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کو، لگتا ہے شہدی علی کا چاہنے والا ہے، کیا بات ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. جناب مالک کچھ نہیں کہتے ہیں، گزر جاتے ہیں. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے سائڈ میں آتے ہیں، کہا پتہ ہے تم نے کس کو برا بھلا کہا؟ نہیں، یہ آدمی تھا، میں نے کہہ دیا. ہوتا نہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسی سنانے کی. کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، یہ خلیفہ وقت کے لشکر کا سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے یہ. ارے اب آپ سوچیے، اگر کسی سے کہا جائے جناب آپ نے جن کو باتیں سنائی ہیں وہ گورنر صاحب تھے،
روح فنا ہو جائے گی.
یہی ہوا، روح فنا ہو گئی اس کی. اب بھاگا، ڈھونڈا، تلاش کرتا ہوا، پوچھا کہاں گئے، کہاں گئے، کہا مسجد میں گئے. فوراً گیا مسجد میں، دیکھا جناب مالک نماز پڑھ رہے ہیں، منتظر بیٹھ گیا. نماز ختم ہوئی، اب پیر پہ گر گیا. جناب مالک نے اٹھایا، کہا خدا کی قسم میں مسجد میں نہیں آیا مگر خدا سے یہ دعا کرنے کے لیے، پروردگار اگر اس شخص نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے، میرے اندر وہ صفات موجود ہیں، تو پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان صفات کی اصلاح کروں، اور اگر اس نے غلطی کی ہے تو پروردگارا میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی اس کو معاف کر دے. یہی باتیں ہیں جو امام سجاد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور جناب مالک اشتر علیہ السلام اس کا نمونہ عمل ہے.
حقیقی شیرینی اور حقیقی مٹھاس تو اس مزاج میں ہے، اسلامی مزاج میں. اس میں آخر کون سی مٹھاس ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برائی کروں، کون سی اس میں مٹھاس ہے؟ حقیقی مٹھاس تو وہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ برائی کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں،
اچھائی کروں.
کوئی اگر میرے لیے مشکلات ایجاد کر رہا ہے تو میں جا کے اس کی مدد کروں،
اس کی مدد کروں.
صحیح. الحمدللہ، کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ آئیں گے ایک بریک کے بعد. مشعل راہ بھی جاری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تقریباً آخری لمحے ہیں پروگرام کے، دو تین منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے
جی.
آپ کی خدمت.
ہو سکتا ہے یہاں پر کسی کے ذہن میں غلط بات آ جائے، میں اس کا ازالہ کرتا چلوں. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ یعنی امام ان جملے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے تم کو ایک تھپڑ مار دیا تو تم چہرہ ادھر لے اور وہ دوسرا تھپڑ مار دے. نہیں، غور کریں، ہم امام کی باتوں کو توڑ توڑ کے پیش نہ کریں، پورے کلام کو دیکھیں. جب ظلم کی بات آئی تو امام نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں. لیکن جب بھائی چارے کی بات آئی
تو ہمدلی کی بات،
ہمدلی کی بات آئی. یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے امام کہ اگر کوئی میرے پر ظلم کر رہا ہے تو میں آ کے چپ چاپ بیٹھ جاؤں گھر میں کہ اس نے ظلم کیا ہے تو میں چپ رہوں. امام نے کہا کہ بھائی کوئی برائی کر رہا ہے تو تم اچھائی کرو، چلو اچھائی نہیں کر سکتے تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہنا چاہ رہے امام. اگر سماج میں کوئی ظلم کر رہا ہے آپ کو اس کے خلاف بولنا ہے. یہ تمام مصادیق جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ نجی اور آپ کے آپسی مسائل ہیں.
اچھا، یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، کہ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم ہے جو جس کا انفرادی مجھ سے تعلق ہے،
جی
ٹھیک ہے. ایک ظلم ایسا ہو رہا ہے سماج میں جس کا سماج سے تعلق ہے، دوسرے بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں،
دوسرے بھی زد میں آ رہے ہیں. پہلے والے کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارا مجھے طاقت دے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. لیکن اگر میرے ساتھ کوئی برائی
اگر
کر رہا
جہاں تک میرا مسئلہ ہے،
میرا اپنا
میری
مسئلہ ہے،
ناک کا مسئلہ ہے،
ہاں
میری عزت کا مسئلہ ہے،
یعنی فرد کو قربان کر دیں ہم معاشرے کے اوپر،
سبحان اللہ،
اور ہم اکثر جگہ کے اوپر الٹا کر دیتے ہیں، معاشرہ کہیں جا رہا ہے جائے ہم سے کیا. ہمارا ایک تعبیر ہے عجیب، اور بہت ہی عجیب تعبیر ہے، لیکن ہے معاشرے کے اندر، ہمارا کام نکل جائے، کیا ہو رہا ہے، ہم اس سے کیا بحث ہے. نہیں، اگر آپ کے کام کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہے، یعنی آپ معاشرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یعنی یہ حقوق الناس ہیں، حقوق الناس کو منوا لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بات تو اتنی لمبی چلی جاتی ہے کہ انسان پوری کوشش کر ڈالتا ہے، اس کے باوجود بھی سامنے والے کو راضی نہیں کر پاتا ہے، اس کی رضایت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. وہاں پہ شاید پروردگار پلٹ کے جواب دے، میرا بندہ تھا، پہلے اس کو راضی کر لینا، پھر میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا.
صحیح.
لہٰذا ان دونوں چیزوں میں ہم آپس میں خلط نہ کریں، غور کریں، دیکھیں کہاں پہ ہمارے مسائل نجی مسائل ہیں، کہاں پہ ہمارے مسائل سماجی مسائل ہیں، کہاں پر ہمیں کھڑے ہو کر بولنا ہے، کہاں پر ہمیں چپ رہ کر،
کہاں پہ ہم چپ رہ سکتے ہیں،
رہ سکتے ہیں.
صحیح. کہاں پہ بولنا ضروری ہے،
ضروری ہے. کہاں پر بولنا ضروری ہے، جہاں پر امام کریں کہ پروردگار مجھے طاقت دے، مجھے توفیق دے. اور واقعا پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر کوئی ایسا موقع آئے، شیطان ہمیں نہ بہکائے، ڈر ہمارے دلوں میں نہ ڈالے، اور ہم حق کی حمایت میں، ظلم کی مخالفت میں، اور سماج میں عدالت کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ بولیں، چاہے ہمارے سر قلم کر دیے جائیں، نیزوں کے اوپر چڑھا دیے جائیں.
صحیح. ظلم کا تعلق اگر صرف مجھ سے ہے تو میں چپ رہ سکتا ہوں، بہرحال میں بھی کسی پر ظلم کرتا ہوں، یقیناً میں ظلم کرتا ہوں دوسروں پر. اگر کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. اس سے زیادہ آج پروگرام میں گنجائش نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں، بڑی پیاری اور خوبصورت باتیں تھیں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی فقرات کی روشنی میں. الحمدللہ یہ توفیق کہ خدا نے ہمیں عطا کی اس پروگرام میں صحیفہ مبارک سجادیہ پر کچھ سوچیں، کچھ باتیں کریں. میں شکر گزار ہوں علی عباس صاحب، انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ جاری رہے گا. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے اس پروگرام میں بھی ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ یہی گفتگو مکارم الاخلاق کے سلسلے میں ہماری کچھ آئندہ پروگرام میں بھی جاری رہے گی، کیونکہ ایک اہم دعا ہے، ایک نہایت مختصر دعا لیکن بشریت کی سب سے بڑی آرزو. اللہم عجل لولیک الفرج. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.